آج ویو 360 میں ماسکو حملے کے بعد داعش خراسان پر توجہ مرکوز، کیا یورپ اور امریکہ میں داعش کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہوگا؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جمعہ کے روز ماسکو میں ہونے والے حملے میں 130 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد دنیا بھر کی توجہ ایک بار پھر داعش پر ہے۔ ایک دور میں اس تنظیم کا کنٹرول عراق اور شام کے کئی علاقوں پر تھا جہاں یہ اسلامی ریاست یا خلافت قائم کرنا چاہتی تھی۔ 5 سال پہلے مارچی کے مہینے میں مشرقی شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد اور عرب ملیشیا کے ہاتھوں شکست کے بعد داعش کی خطے میں خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے بہت سے جنگجو گرفتار ہوئے اور کئی افغانستان چلے گئے جہاں اس کی شاخ داعش خراسان کا ٹھکانہ ہے۔ حالیہ برسوں میں مغربی ممالک خصوصاً یورپ دولت اسلامیہ کے نشانے پر رہے ہیں۔ 2015 سے خطے میں افغانستان، پاکستان اور ایران میں داعش خراسان کو ہزاروں افراد کی موت کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ ماسکو کے حملے میں داعش خراسان کے ملوث ہونے پر ایک بار پھر اس کے مغرب میں حملے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے تشویش بڑھ رہی ہے۔ داعش اور خاص طور سے داعش خراسان عالمی امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ IS خراسان وہ نام ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم داعش کی خود ساختہ اسلامی امارات نے وسطی ایشیا میں اپنے صوبے کو سن 2014 میں دیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ نے 2014-15 میں اس صوبے کا اعلان کرتے ہوئے TTP کے سابق رکن اور ایک پاکستانی شہری کو اس کا پہلا امیر بنایا۔ اس گروہ کے دیگر ابتدائی اراکین میں بھی تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہونے والے عسکریت پسند شامل تھے۔ امریکہ کی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کے مطابق بتدریج اس گروہ میں لشکر طیبہ، جماعت الدعویٰ، حقانی نیٹورک اور اسلامی موومنٹ ازبکستان سے بھی جنگجو شامل ہوئے۔ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کی عالمی اتحاد کے ہاتھوں شکست کے بعد داعش خراسان نے افغانستان میں اپنے ٹھکانوں کو مضبوط کیا۔ امریکی اور افغان افواج کے حملوں کے نتیجے میں سن 2021 تک افغانستان میں اس کی طاقت میں نمایاں کمی ہوئی، لیکن امریکہ گیا افغانستان کے انخلا کے بعد داعش خراسان کو افغانستان میں پھر سے اپنے قدم جمانے کا موقع ملا اور اس وقت داعش خراسان خطرناک ترین دہشت گرد تنظیموں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے اندر داعش خراسان کی افغان طالبان کے ساتھ بھی لڑائی جاری ہے۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے حکام کے مطابق طالبان کی سیکیورٹی سروسز نے اب تک اس گروہ کو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے یا سابق طالبان جنگجوؤں کو بھرتی کرنے سے روک رکھا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں پاکستان میں سرحد پار سے حملوں اور یورپ میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش خراسان کے دنیا بھر میں حملے کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔
جہاں تک داعش کے خطرے کی بات ہے، وہ ہمارے لیے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اہم تشویش کا سبب ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والے زیادہ تر حملوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں، جن کی ذمہ داری داعش نے لی ہے، وہ درحقیقت داعش کی دوسری شاخوں کی طرف سے کیے گئے ہیں جو افغانستان سے باہر موجود ہیں۔ داعش ہمارے لیے اب بھی باعث تشویش ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ طالبان کو بھی اصل میں اس کے بارے میں تشویش ہے، کیونکہ افغانستان میں موجود داعش کا گروہ درحقیقت طالبان کے خلاف بھی ہے، اور طالبان نے اس گروہ کے خلاف جو کاروائی کی ہے وہ ہمارے مفادات اور تشویش سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔
اس سال کے شروع سے داعش نے عراق اور شام میں اپنے حملے زیادہ کر دیے ہیں اور افغانستان سے حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ IS خراسان تنظیم بغیر کسی انتباہ کے کم از کم 6 ماہ کے اندر ہم پر اور ہمارے مغربی مفادات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا یہ عزم برقرار ہے۔
داعش اور اس سے منسلک ہم خیال عسکریت پسند گروہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کتنی تشویش کا باعث ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے بات کی۔
ایک پرانی کہاوت ہے کہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنا آسان ہے لیکن ان کو برقرار رکھنے والے نظریے اور عقائد کو مارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ کئی سالوں سے ایسا ہی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے، اور حقیقت میں یہ دیکھنا آسان ہے کہ داعش کو آپریشنل لحاظ سے تو بڑی حد تک شکست ہوئی تھی، اور یہ کہ شام اور عراق میں اس کی نام نہاد خلافت ختم ہو گئی تھی، اس نے اپنا تمام علاقہ کھو دیا، اور پھر بھی اس نے جنگجو بھرتی کرنے اور یقینی طور پر حملے کرنے کی صلاحیت برقرار رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری کے لیے چیلنج ہے بلکہ واقعتاً ہر ملک کے لیے ہے۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے آئی ایس کے روس پر حملہ کرنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
مجموعی طور پر داعش ہمیشہ سے ہی روس کے کافی مخالف رہا ہے، کیونکہ وہ روس کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جس نے مسلمانوں پر مسلسل حملے کر کے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور روس نے ایسی ہی پالیسیاں اپنائی جو اس کے خیال میں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے سے لے کر چیچنیا میں روس کی پالیسیوں تک نظر دوڑائیں تو یہ سب وہ معاملات ہیں جن کا ذکر داعش کر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں خاص طور پر توجہ داعش خراسان پر مرکوز کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ طالبان کے لیے خطرہ ہے جو بڑے پیمانے پر منڈلا رہا ہے۔ بلا شبہ طالبان داعش خراسان کے سخت دشمن ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ افغانستان میں کئی سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 2022 میں داعش خراسان نے کابل میں روسی سفارت خانے پر حملہ کیا، جو میرے خیال میں شاید آنے والے واقعات کی ایک علامت تھی۔ تو آپ جانتے ہیں روس طویل عرصے سے داعش کے نشانے پر رہا ہے، اور اگر آپ اس گروپ کی طرف سے برسوں سے کی جانے والی تقاریر اور پروپیگنڈے کو دیکھیں تو ہمیشہ روس پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ داعش خراسان کے لیے روس پر حملہ کرنے کی اضافی وجہ یہ تھی کہ داعش خراسان اور داعش میں وسیع پیمانے پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان کا وجود غیر اسلامی ہے، اور وہ مکمل طور پر ملحد ہے جو روس کے قریب ہے۔
نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایوریل ہینز نے امریکی سینٹ کو بتایا کہ داعش کا خطرہ انسداد دہشت گردی کے لیے ایک اہم تشویش ہے۔ داعش کے بارے میں اب امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟
کئی اعلی امریکی عہدیداروں نے داعش کے خطرے کے بارے میں کھلم کھلا خبردار کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ سینٹ کام کے سربراہ جنرل کوریلا نے کچھ ہی عرصے پہلے کہا تھا کہ داعش خراسان محض تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ داعش سے خطرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ امریکی حکومت نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی ہے، اور یہ کہ اس کی توجہ داعش پر اتنی نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ در حقیقت امریکی حکام کی داعش کی شکست کے بارے میں گفتگو بڑی فاتحانہ رہی ہے، لیکن واضح طور پر امریکہ، دولت اسلامیہ اور خاص طور پر داعش خراسان پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم کوئی سرگرمیاں نہیں دیکھ رہے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کو اس سطح پر نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ مہینے اور کچھ سال پہلے تھی، لیکن میرے خیال میں واضح طور پر انٹیلیجنس کا عنصر اب بھی کافی حد تک موجود ہے۔ لیکن واضح طور پر امریکہ داعش پر اور خاص طور پر داعش خراسان پر نظر رکھے ہوئے، تو اگر ہم کوئی بڑی نقل و حرکت نہیں بھی دیکھ رہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے کوئی آپریشن اس سطح پر نہیں بھی ہو رہے ہیں جیسا کہ ہم کچھ سال پہلے دیکھ رہے تھے، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کے اجزاء اب بھی اپنے مقام پر موجود ہیں۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ امریکہ خطرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ امریکی حکومت نے روسی حکومت کو داعش خراسان سے روس کو درپیش خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی اہم پالیسی انٹیلیجنس کی معلومات جمع کرنا تھا، جو بلا شبہ افغانستان میں کرنا بہت مشکل تھا کہ داعش پر توجہ مرکوز رکھی جائے، یقیناً کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں افغانستان سرزمین پر امریکی فوجی یا امریکیوں کی کوئی موجودگی نہیں ہے، تو وہاں آپ کی نگرانی نہیں ہے، لہٰذا آپ کی اس طرح سے انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے پہلے تھی، اور میرے خیال میں یہ امریکہ کے لیے تشویش کی بات ہے، اور اس سے امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں تشویش پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شاید اس حقیقت کی وجہ سے کہ داعش خراسان اب افغانستان سے باہر ایسے خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے جس سے امریکی مفادات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے مزید تعاون کے امکانات پر غور کرنے کی وجہ بنے، جو کہ افغانستان کا پڑوسی ہے اور حساس معلومات اکٹھا کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حالات اس سمت میں جائیں گے، میں نہیں جانتا کہ آیا امریکہ ایسا چاہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک قابل غور سوال ہے۔
پاکستان میں ہونے والے ایک دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں چینی انجینئرز کے قافلے پر آج ہونے والے خودکش حملے میں 5 چینی انجینئرز سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ضلع شانگلا میں بشام کے مقام پر ہونے والا یہ خودکش حملہ اس قافلے پر ہوا جو چینی انجینئرز کو لے کر داسو ڈیم جا رہا تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر نے بتایا کہ چینی باشندوں کی گاڑی کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کے قافلے سے ٹکرا دی. حملے میں چینی انجینئرز کو لے کر جانے والی گاڑی کا پاکستانی ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا. داسو کے مقام پر اس وقت ایک ڈیم کی تعمیر کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر ماضی میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں. افغانستان میں موجود داعش خراسان افغانستان کے حکمرانوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے. سیکیورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران کئی عسکریت پسند گروہ جن میں دوسرے ممالک سے افغانستان آنے والے جنگجو بھی شامل ہیں داعش خراسان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. خطے کے لیے یہ گروہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس کی کاروائیوں کا نشانہ کون بن رہا ہے یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نصر الاسلام.
سن 2015 میں سابق قبائلی علاقے اورنگزئی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے کمانڈر حافظ سعید خان کو داعش کی جانب سے خطے میں خراسان تنظیم کا امیر مقرر کیا گیا. حافظ سعید خان کا شمار ٹی ٹی پی کے سرکردہ کمانڈروں میں ہوتا تھا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد انہیں افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس گروہ کا افغانستان کے مشرقی صوبوں ننگرہار اور کنڑ میں کچھ اضلاع پر کنٹرول تھا. تاہم اس وقت اس کے پاس افغانستان میں کوئی منظم علاقہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فنڈنگ، ریکروٹمنٹ، تعداد اور کاروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے. سیکیورٹی ماہرین کے مطابق افغانستان سے امریکی انخلا اور طالبان کی کابل میں واپسی سے نہ صرف آئیسس کے کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلکہ اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے. تنظیم افغانستان میں امریکی انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر بم حملے، روسی سفارت خانے، چینی کسٹمرز میں مقبول کابل کے ایک ہوٹل، پچھلے سال جولائی میں پاکستان میں ایک سیاسی جلسے پر حملوں سمیت دہشت گردی کی کئی خونی حملوں کی ذمہ داری لے چکی ہے. جنوری میں داعش خراسان نے ایک امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی کرمان شہر میں یادگاری تقریب پر حملے کا کریڈٹ بھی لیا تھا جس میں 84 افراد ہلاک ہوئے تھے. آئیسس کے اس سے پہلے بھی ایران میں کئی حملوں کا دعویٰ کر چکی ہے. پاکستان، ایران، افغانستان اور اب ماسکو میں داعش خراسان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو ماہرین نہ صرف اس خطے بلکہ یورپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہیں.
داعش سے جڑے خطرات پر مزید بات کرتے ہیں. دہشت گرد گروپوں پر تحقیق کرنے والے نیوز ریسرچ کے ادارے خراسان ڈائری کے بانی افتخار فردوس سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے. افتخار بہت شکریہ. داعش خراسان کو بنے کو تقریباً 10 سال ہوئے ہیں. کتنی مضبوط ہو گئی ہے یہ تنظیم کہ یہ ماسکو تک حملے کر رہی ہے؟
دیکھیں، داعش خراسان جو ایولیوشن ہے 2014 سے لے کر 2017 تک ایک فیز، اور پھر 17 سے لے کر 20 تک ایک فیز، پھر جو اس میں اصل جو مضبوطی جو بن رہی ہے وہ تقریباً 2021 کے بعد ہم اس میں تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحانات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ امریکی فوج کا انخلاء کابل سے اور اس کے بعد کے ہونے والے واقعات. تقریباً داعش کی جو اوریجنل اسٹرینتھ اگر ہم کلے چرخی اور بگرام بیسس سے نکالی ہوئی جو لسٹیں ہیں تقریباً 1900 سے زیادہ نہیں بن، لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا انفلوئنس تو ایسا نظر تقریباً 80% وہ سلیپر سیلز ہیں جو کسی ٹائم بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر اسد ایک بات کہنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ روس پر جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ کرنا، ایران کے اوپر حملہ کرنا، یہ ساری داعش کی ان ٹرمز آف آئیڈیالوجی اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی جو ان کے خلاف لڑ رہی تھی سیریا میں اور عراق میں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کے ذمہ داری تھی کہ ان کی حکومت وہاں پر ختم ہو گئی، اس لیے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کر رہے ہیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی
افتخار آپ کے اسکائپ میں کچھ لیگ آ رہا ہے, دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے افتخار بتا رہے تھے کہ یہ جو پہلا فیز تھا 2014 سے 2017 کا داعش کا, اس کے بعد اب ایک نیا فیز ہے جس میں وہ ریجنل پلیئرز, خاص طور پہ ایران پہ, جس طرح سے افتخار نے حوالہ دیا کہ ایران پہ اٹیک کیا, اور اس سے کچھ دیر پہلے نظر جب بات کر رہے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ قاسم سلیمانی کا جب اس سال جنوری میں, جو لٹلی دو مہینے پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حوالے سے ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی قاسم سلیمانی کے موت کے بعد, چار سال تین سال کے بعد جب ان کے حوالے سے منعقد تقریب ہو رہی تھی, تو اس پہ اٹیک کیا گیا, تقریباً دو اٹیک ہوئے اس پہ, اور جس میں 84 افراد کی ہلاکت ہوئی. اور دوسری طرف ابھی ہم نے جو ماسکو میں اٹیکس دیکھے جس میں 137 افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں, اور کنٹینیوسلی کاؤنٹ جو ہے اس میں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, ویریفائڈ اور فائنل نمبر ہمارے سامنے نہیں ہے. افتخار دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. افتخار, آپ اپنی بات پوری کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایران اور ماسکو پہ اٹیکس کے حوالے سے داعش خراسان کے. افتخار, آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟
بالکل, داعش خراسان بیسیکلی کراس نیشنل اسکام میں دیکھا ہے. جی میں سن پا رہا ہوں. داعش خراسان جو ہے, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سی ڈیولپ کی ہے ممالک کے درمیان میں اسکلیشن پیدا کرنے سے, وہ کراس نیشنل سوسائڈ بومنگ کے لیے استعمال کر کے خطے میں جو ہے وہ اسکلیشن کو جو ہے وہ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ریجن کے اندر جو اسٹیٹس ہیں ان کے میں جو ہے وہ لڑائی پیدا ہو, اور یہ ان کی کتابوں میں اور لٹریچر میں بہت واضح ہے.
اور تو اگر شام اور عراق میں داعشی طاقت کا ہم اندازہ کرتے ہیں جس جو اس سے پہلے تھا, اس شکست جب ہوئی ہے شام میں, عراق, شام اور عراق میں داعش کو, تو آئی ایس ایس کے کی طاقت اور صلاحیت پر آپ کے خیال میں کیا اثر ہوا اس کے بعد اس کا؟
دیکھیں, مور امپورٹنٹ, شام ڈسپرشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ خراسان چیپٹر بہت زیادہ ہے, اور خراسان چیپٹر کو آپ نے بھی سنا ہوگا کینیڈا کے اندر جو ہیئرنگ جو ہے اس میں بہت کلیئرلی یہ بات امریکن سینٹ میں جو ہے یہ بتائی گئی کہ ایبلٹی ہے کہ وہ افغانستان سے دنیا میں کسی جگہ پر مین لینڈ میں جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک فیز داعش خراسان کا وہ ہے جو ابھی بھی قائم ہے, جو لوکل ڈائنامکس کے اوپر جو ہے وہ پلے, لیکن دوسرا جو اس کا ایک ہے جو گلوبل لیول پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا, ریکروٹ کرنے کا اور اسٹرائک کرنے کا, پرٹیکولرلی ان ممالک کا جن کا وہ دیا دے چکے ہیں, یہ کافی ڈینجرس بات ہے. اور جس طریقے سے یہ گروپ آپریٹ کر رہا ہے اس کے انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ٹریسز جو ہے وہ بہت کم ہے.
افتخار, آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی بھی کچھ حد تک لیگ آواز میں اور آپ کی آواز اس طرح سے نہیں پہنچ سکتی, اور چاہ ہم یہ رہے ہیں کہ آپ کا تجزیہ پراپرلی پہنچ سکے. لیکن جس طرح سے افتخار بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہ گروپ ریکروٹ کرتا ہے اور اس کے جو سلیپر سیلز ہیں, خاص طور پہ بگرام کے حوالے سے, جب افغانستان سے اتحادی فوج نکلی ہے, تو افتخار کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 1900 کے لگ بھگ داعش خراسان کا ٹوٹل نمبر بنتا تھا. لیکن اب اگر ہم اندازہ کرتے ہیں جس طرح سے ان کے سلیپنگ سیلز ہیں, اور باقی اگر طاقت کا ان کی اندازہ کیا جائے, تو ان کی اسٹریٹجی خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور انٹیلیجنس کے حوالے سے کافی اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. افتخار, افغان طالبان داعش خراسان کے خلاف کاروائیاں کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, افغان طالبان آبویسلی انہوں نے کاروائیاں کی اور اس میں انہوں کو کچھ لمیٹڈ سکسیس بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی, لیکن اس میں جو بڑا پرابلم ہمیں نظر آیا کہ افغان طالبان نے پرٹیکولرلی اس لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جو ریڈار کے نیچے تھی, جو پرانے جہاد ایلیمنٹس تھے. 2018 کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ داعش خراسان کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی, اس کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے جو ایجوکیٹڈ لاٹ تھا, جن کا پرانی جہادی تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جن کے ٹریسز ان ٹرمز آف انٹیلیجنس فیئرز میں جو ہے وہ بہت کم تھے. لہٰذا افغان طالبان کو اور بشمول باقی جتنی حکومتیں ہیں ان کو گروپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو داعش کے پاس کوئی فزیکل سپیس ہے جہاں سے وہ آپریٹ کرتی ہے, نہ ان کے لوگ جو ہے وہ گردانے گئے ہیں جو جان پہچان والے ہو. تو یہ کیلیفیٹ جو ہے سیریا اور شام میں ختم ہونے کے بعد, اور ایون افغانستان کے اندر ان کے خلاف آپریشن ہونے کے بعد, ایک ڈیجیٹل ریلم میں جو ہے وہ جا گئے ہیں, اور ان کی ریکروٹمنٹ کا پیٹرن اور ان کا جو بھی آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں ان کو جو ہے سمجھنا مشکل جو ہے وہ ممالک کے لیے, اس لیے کیونکہ وہ فزیکلی ریلم میں ہے نہیں, وہ سائبر سپیس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب جب مشکل ہوگا پھر کسی کے لیے بھی کاروائی کرنا ان کے خلاف, تو کیا روس افغانستان کے اندر کوئی اس طرح کی کاروائی کر سکتا ہے جس میں اس کو یہ شبہ ہو کہ وہاں پہ ان کی پریزنس ہے یا وہ افغان طالبان پر دباؤ ڈالے گا؟
دیکھیں اگر آپ آئیسس خراسان کی بات کرتے ہیں تو اگر روس پاکستان افغانستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے یا کسی سینٹرل ایشین ملک کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیسس خراسان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی آئیڈیالوجیکل جو ہے اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑ سکیں, کیونکہ ان کے نیشنل اور انٹرنیشنل باؤنڈریز جو ہے وہ نہیں مانتے ان کو, اور اس لیے ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے انہی سفیئرز میں سے ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا کیاوس خطے میں جو ہے وہ بڑھے گا ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آسان ہوگی. لیکن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز اگر ہم سارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایسا لگتا نہیں ہے کہ روس افغانستان کے اوپر اٹیک کرے گا, بلکہ کرنٹلی جو اتنے بھی اٹیکس اور سوسائڈ بامبنگ اس خطے میں ہوئے ہیں ان کی ٹریسز جو ہے وہ تاجکستان سے ملتے ہیں بنسبت افغانستان کے.
تو فائنینسنگ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس طرح کے گروپس کے لیے, اور لیڈز اس پہ ہیں کوئی کہ فائنینسنگ نیٹ کیا ہے, فائنینسنگ نیٹ ورک کس طرح سے ہو جو ہے اس کا ٹیپ کیا جا سکتا ہے اس تنظیم کا؟
دیکھیں سب سے مشکل کام جو ہے اس گروپ کی فائنینسنگ کو ٹیپ کرنا ہے, کیونکہ افغانستان سے جو انیشل ڈیٹیلز تھی اور اس کے بعد افغانستان حکومت نے اس میں کارروائی بھی کی, اس میں ڈیجیٹل کرنسی کا ہاتھ تھا یعنی کرپٹو کرنسی. انیشلی افغانستان نے کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ بین کر دیا, پھر پاکستان نے بھی جو ہے بعد میں بین کر دیا, لیکن مکمل طور پر جو ہے کرپٹو کرنسیز کو بین کرنا یا ان کے جو لیسر نون کرپٹو کرنسیز ہیں, کیونکہ آبویسلی ایسی کرنسیز ہیں کرپٹو سفیئر کے اندر جن کے ڈیجیٹل ٹریسز, جن کے اکاؤنٹس اور جن کو ریچ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو انیشلی جو انویسٹیگیشن جتنے بھی داعش خراسان کی ہم نے کیس فائل جو ہے وہ دیکھی ہیں جس میں فیس نے کوئی نہ کوئی پبلک جو ہے اس میں ڈاکیومنٹیشن ایشو کی ہے, اس کے اندر آلموسٹ زیرو آئیڈیا بنتا ہے یا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کہ جو اس میں انوالومنٹ ہے اور وہ کس جگہ سے اس کو فنڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہے ایک ملک کا نہیں بلکہ ایک کانگلومریٹ نظر آتا ہے جو گلوبلی جو ہے وہ فنڈ ہو رہا ہے.
افتخار لاسٹ پہ دو پوائنٹ سے میں چاہوں گا وہ ڈسکس کر لیں, ایک تو یہ کہ داعش خراسان افغان طالبان اور خطے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے آپ کی نظر میں؟
میرے خیال میں القاعدہ کے بیک گراؤنڈ میں جانے کے بعد افغان طالبان کا افغانستان کی ایک سیٹلمنٹ ہونے کے بعد اگر گلوبلی اور ریجنلی ہم خطروں کو دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا کے لیے اس ٹائم پہ بڑا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ داعش خراسان ہے, اور اس میں اس ٹائم پر ریجنلی جتنے بھی پاورز ہیں وہ تقریباً سب کو جو ہے وہ اٹیک کر چکا ہے, بلکہ اس بات کے بھی ٹریسز ہیں کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ یورپ کے اندر ہو لیکن ان سیلس کو جو ہے وہ بست کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں نیئر فیوچر کے اندر داعش خراسان ایک ایسی انٹیٹی بن کے نکلے گی جو آلموسٹ القاعدہ کے 2001 اور 1990 والے سفیئر کے مطابق جو ہے ان کا تھریٹ لیول ہوگا.
تو یہ کتنا رینڈم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپر کسی اسٹریٹجی کے یا پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟
دیکھیں جو داعش کا ایجنڈا ہے انہوں نے اپنا 8 ایئر کا ایجنڈا بہت کلیئر کیا ہے, پرٹیکولرلی آئیسس خراسان جو ان کے لیڈر ہیں جو ان کے امیر مانے جاتے ہیں شہاب المہاجر جن کا نام اپنا نام ثناء اللہ غفاری بتایا جاتا ہے, اگر ان کے لٹریچر کا جو ہے وہ مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے انہوں نے 8 پوائنٹ کے اندر اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگلے 8 سالوں کے اندر ان کو کوئی لینڈ جو ہے وہ نہیں چاہیے یعنی فزیکل ٹیریٹری نہیں چاہیے, بلکہ وہ ممالک کے درمیان میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈیجیٹل ریلم میں جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ وہ ینگر لاٹ اور ایجوکیٹڈ لاٹ یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے
وہ ان کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ پہ کوئکلی, داعش خراسان پاکستان کے اندر بھی حملے کر چکا ہے تو پاکستان کو کتنا خطرہ ہے اس سے؟
دیکھیں پاکستان کے اندر تو آبویسلی داعش خراسان بڑے حملے جو ہے وہ کر چکا ہے اور اس کی ریسنٹ ایگزامپل جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہے, لیکن داعش خراسان کا ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر ہے ان کے موسٹلی ریجنل سے لے کر لوکل ڈائنامکس کے اوپر انحصار ہے. تو پاکستان کے اندر ان کے ٹارگیٹ پولیٹیکل پارٹی جس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی نظر آتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ یا وہ فرقہ وارانہ گروپس جس پر داعش پنپتی ہے جس میں شیعہ مکتبہ فکر اور بریلی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی تازت کلنگ کے جو ہنسر مفید.
بہت بہت شکریہ افتخار فردوس، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے داعش خطے کے لیے خطرہ ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې یو د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې
د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او پدریم پڑاو کیا د اوکی تھنی کیا پتا کی کھا گئی ل کنیکٹ دو ہوستا خاص د دی وی پھانا پھانا سی او خپل پخے پر ونی و گوری
او ل ہغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخے ټول پروگرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولې او وګورئ. روایت امروز
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. باز هم برنامه روایت امروز هست و ما فرخنده پیمانی با البته در یک نیم ساعت آینده میزبان برنامه هستم و در این برنامه مهمان هم داریم و روی موضوع برنامه صحبت خواهد کردیم. در کل موضوع برنامه را اختصاص دادیم به البته بر روند دوم یا مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان که به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنن یا فاقد اسناد قانونی هستند در پاکستان، و مرحله دوم اخراج مهاجرین گفته میشه که به تاریخ 15 اپریل از طرف حکومت پاکستان آغاز میشه. روی از این موضوع البته برنامه را اختصاص دادیم و مهمان برنامه ما هم محترم نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان و یکی از کسایی است که پس از سقوط جمهوریت به پاکستان رفتن و اونجا فعلا به سر میبرن. مهمان گرامی خانم حمیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین؟
شنوندگان عزیز، بله من صدای شما را دارم.
خانم حمیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه. و قسمی که تکرار کردیم، حکومت پاکستان البته و پلیس این کشور دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از آن کشور آغاز کرده و در مورد افغانایی که کارت اقامت موقت دارن معلومات جمع آوری میکنن و کسایی که فاقد اسناد قانونی هستن در پاکستان دست به اخراجشان میزنن که دوباره به افغانستان برگردانده شوند. و روزنامه دان پاکستان هم بر اساس اسنادی که در دسترس این رسانه ها قرار گرفته نگاشته که به مقامات ایالتی و پلیس دستور داده شده که تا اطلاعات را در مورد محل زندگی افغانهای دارنده کارت اقامت موقت یا با مصطلحی که در پاکستان از ICC می باشه به صورت تهیه بکنند. تا اکنون تاریخ مشخص برای آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان البته در این رسانه گفته شده که نشر نشده، ولی روز قبل از طرف وزارت داخلی پاکستان و یکی از رسانه‌های دیگه محلی پاکستان گفته شده بود که در ماه اپریل یا ماهی که در پیش است ممکن که این برنامه یا این روند آغاز شود. به نظر شما خانم حمیدی، چقدر میتونه در این مرحله اساس که افغان ها در وضعیت خوب قرار ندارن و نهایتا کسانی که البته پس از سقوط جمهوریت به پاکستان مراجعه کردن و اونجا زندگی میکنن و فعلا با مشکلات زیاد مواجه هستن، چقدر اثرات بد را بر اونا میگذاره که نه راه برگشت به افغانستان دارن و نمیتونن در پاکستان بود و باش داشته باشن؟
درود مجدد بر شما و شنوندگان عزیز. طبق فرموده شما، حکومت پاکستان، وزارت داخلی پاکستان هدایت داده به مقامات ایالتی پاکستان که مرحله دوم اخراج اجباری افغان ها را از تاریخ 15 اپریل 2024 شروع کنند یا روی دست بگیرند. این مرحله تمام کسایی گفتند که حتی کارت های شهروندی افغانستان یا ACC کارت دارن همشان شناسایی شده و حتی آدرس های از اونا را حکومت پاکستان مشخص کرده و در اختیار داره و در این مرحله به اخراج از اینا اقدام خواهد کردن و به تعقیبش به کسایی که کارت های پی او آر دارن بر اخراج از اونا هم اقدام میکنن. ما شما خبر داریم که در مرحله قبلی که مرحله اول اخراج اجباری پناهجویان افغانستان بود، حدود 500 هزار افغان پاکستان جبران دستگیر کرد و از مرزهای خود اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. یعنی حالت که کسایی که در پاکستان زندگی می کنند، نظر به آماری که وجود داره حدود 4 میلیون یا بیشتر از او در پاکستان افغان ها زندگی می کنند، از او جمله 1.5 میلیون ثبت یونیسیار می باشد و این کسایی هم که ثبت یونیسیار است، از او جمله 600 هزار این ثبت نام شدگان کسایی هستند، افرادی هستند که بعد از سقوط دوره جمهوریت به پاکستان آمدند و اینا شامل فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، نظامیان، کارمندان پیشین حکومت بود می باشند، همچنان زنان معترض، قضات، سارنوالا و ضمناً هر منتقدی که حتی یک بارم واکنش در مقابل طالبا داشته اونجا تحت پیگرد قرار گرفته، جانشون به خطر افتاده و مجبور شدن که به طرف پاکستان یا مثلا ایران برن و بیشتر کسایی که به طرف پاکستان آمدن اینمی مهاجرین تمامشان با نهایت سختی و دشواری با فروش اموال منازلشان، خانه هایشان، زمینشان و سرمایه هایی که داشتن و نداشتن همه را فروختن، از دست دادن و یک راهی را بر خود پیدا کردن که تا به طرف پاکستان، تا پاکستان خود رساندن و گویا در پاکستان یعنی جان خود نجات دادن و یک امنیت نسبی پیدا کردن. اما زمانی که در یک اخراج اجباری قرار می گیرن واقعا یک تراژدی فوق‌العاده است که یعنی وجود انسان یا تمام این کسایی که در پاکستان بین این حالت قرار داره بلرزه آورده و ترس سر و پایشان فرا گرفته، چنانچه که دوره قبل هم این همه کسایی که حتی اسناد هم نداشتن به نوعی که تا روسن مثلا تا پاکستان خود بکشن اینا در معرض اخراج اجباری قرار گرفتن و این بارم با تصمیمی که حکومت پاکستان اعلان کرده و شروع مرحله دوم از تاریخ 15 اپریل قرار که معلومات داریم روی دست خود گرفتن، ای واقعا بسیار متاثر کننده و قابل تشویش است برای افغان ها و مهاجرینی که در پاکستان هستند.
بله خانم حمیدی، ما همواره میبینیم هر آن زمانی که درگیری ها یا تنش ها میان نیروهای پاکستانی با نیروهای حکومت طالبان یا طالبان افراد طالبان در ساحات مرزی میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره، این مسائل مهاجرت و اخراج مهاجرین افغان باز هم بالا میگیره و بیشتر مطرح میشه و بحث ها بیشتر داغ میشه. فکر میکنین که آیا واقعا مسئله مهاجرت که پاکستان مطرح میسازه یا میگه که در کل مهاجرین افغان یا کسایی که غیر قانونی هستن به اساس قوانینشان نمیخواین که مشکلات در داخل خاک پاکستان اضافه شوه، از اون لحاظ برخورد میکنن یا ای که مسائل مهاجرتی را با مسائل سیاسی و روابط دو کشور با هم خلط میسازن و مسئله مهاجرین هم زمانی که روابطشان با حکومت طالبان بهتر میباشه نسبتا خاموش، کاملا هیچ رویش موضوع یا صحبت صورت نمیگیره، ولی زمانی که روابط دو کشور پرتنش میشه این مسائل مهاجرت و اخراج مهاجرین افغان هم دوباره بالا میگیره. به نظرتان کدام مسئله بیشتر در اینجا صدق میکنه؟
من فکر کنم که امی حدود بیشتر از 30 سال یا 40 سال شد که مهاجرین افغانستان در پاکستان آمد و رفت دارن و امی طبق معلومات هایی که ما شما داریم زمانی که امی مسائل سیاسی تنش ها بین حکومت ها بیشتر میشه امی مسائل بیرون کشیدن مهاجرین روی زبان مقامات پاکستان بسیار اوج میگیرن این موضوع و دقیقا حکومت پاکستان تا زمانی که منافعش هست با افغان ها خب به نوع معامله میکنه زمانی که اون منافعشان نمی باشه و مسائل سیاسی بیشتر مسائل را اینا بس میکنن مثلا مسائل امنیتی خود پاکستان که ما بر ما مهاجرین بودن مهاجرین مثلا یک مشکل است به خاطر امنیت پاکستان و در این موقعی است که تصمیم به این میگیرن که به نوع بالای حکومت مقامات افغانستان فشار وارد کنن که به خواستایشان برسن اگر خواستایشان به خواستایشان نرسیدن گویا فشار سر مهاجرین اضافه میکنن و مهاجرین اخراج میکنن و این یک نوع استفاده سیاسی است از مهاجرین الان که مهاجر کسی هست که به خاطر عرض جانش پناه آورده به یک کشور دیگه و طبق قوانین و پالیسی حقوق بشر هیچ وقت نباید کشور جان کسی که در خطر هست او را بیشتر به خطر بندازه بناهن تمام برخورده که با مهاجرین در پاکستان توسط حکومت پاکستان صورت میگیره یک برخورد سیاسی هست و بدون در نظر گرفتن امو قوانین و پالیسی های سازمان ملل سازمان های مهاجرتی و حقوق بشری همه اینا را قوانین را نقض میکنه پایمال میکنه و فقط به خاطر اهداف خودشان مهاجرین مجبورن و اجبارن اخراج میکنن از پاکستان.
بله. خب بر اساس البته پس از آگست 2021 که طالبان بر افغانستان مسلط شدن و در کل مجبور شد بیشترین تعداد زیادی از افغانها که از افغانستان خارج شوند و حدود بیشتر از تقریبا در اینجا گفته شده که تقریبا 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت از آن کشور تخمین زده میشه که از آن زمان یا زمان سال 2023 تا اکنون بیش از 500 هزار مهاجر افغان از این کشور دوباره برگشتن و تعداد زیاد هم که در آگست 2021 به او کشور رفتن 600 هزار تا 800 هزار شهروند دیگر افغانستان در پاکستان فعلا مسکن گزین هستند که پاسپورت و ویزه شماری از آنها حتی تاریخش هم منقضی شده و در بی‌سرنوشتی به سر میبرن خاصتا در مورد کسایی که پس از آگست 2021 به پاکستان رفتن چی فکر میکنین در چی وضعیت هستن آیا اونا هم با اخراج اجباری مواجه هستن یا ای که در کل بیشتر مربوط به کسایی میشه که سالهای زیاد را در پاکستان گذرانده
زمانی که حکومت پاکستان تصمیم گرفت در مرحله اولم که ما مثلا گفتن که ما مهاجرین را اخراج میکنیم که اسناد ندارن و غیر قانونی به پاکستان زندگی میکنن اما بعد از این که پروسه اخراج روی دست گرفتن حتی کسایی که اسناد قانونی داشتن دستگیر شدن اونایی که اسناد قانونی نداشتن دستگیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و دیپورت شدن کسایی که اسناد قانونی داشتن و یا دارن عین شکل دستگیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن ولی با گرفتن پول اونا رو آزاد کردن که بازم منافع پاکستان و در قسمت کسایی که آمدن و ایجا با اسناد آمدن گرفتن ویزیشان و مجبور هستن که هر کس که با ویزا آمدن ویزای خود باید تمدید بکنن به خاطر بله به خاطر تمدید ویزاهایشان پول انگفت را باید بپردازن و دوباره اپلای کنن با وجودی که پول انگفت هم به خاطر امی تمدید ویزای خود میپردازن اما رجکت میشن، رد میکنن ویزاها را و ویزا نمیتن، مجبور از دوباره از دو بار سه بار باید دوباره پول بپردازن و ویزای خود چیز کنن، پیگیری کنن و تمدید بکنن. و ضمناً امی کسایی که مهاجرینه که بعد از 2021 اگست 2021 آمدن، وضعیت بسیار مشکل و خطرناک دارند. هر کدام از اینا مثلا اطفالشان تمامشان از عقد دسترسی به آموزش محروم هستند، کار ندارند، هیچ زمینی کار کردن برشان مساعد نیست، خدمات صحی برشان امکان پذیر نیست، جای و مکان خانه، حتی کسایی هستند که در خانه هایی که بسیار با مشکلات و چالش های زندگی کردن مواجه هستند زندگی می کنند و بخت مرز خطر هستند و به هیچ صورت نمی توانند به افغانستان برند، با اینمی چالش ها اینجا زندگی میکنن و بازم اینمی آلت ها ترجیح میتن برای از اینکه به افغانستان برن. و نه تنها اینا، مثلا کسایی که غیر قانونی یا قانونی به این رقم که آمدن بعد از 2021، حتی این بار تصمیم دارن کسایی که اقامت یا شهروندی افغانستان در پاکستان دارن، که پیشتر گفتم براتون که کارت های ACC دارن و کارت های POR دارن، اونا را هم این بار تصمیم دارن که اخراج کنن از پاکستان.
خانم حمیدی، کسایی که بیشتر به پاکستان فعلا، کسایی که البته پس از آگست 2021 به پاکستان رفتن و مطمئنن تعداد زیادشان به خاطر به پاکستان به سر میبرن که منتظر قبول ویزای خود یا کیسای خود هستند که به کشور سوم منتقل شوند، و مطمئنن تعداد زیادشان هم در جریان از این تقریبا 3 سال که از حکومت طالبان میگذره، کمتر از 3 سال ممکن به کشور سوم منتقل شده باشند، و تعداد کمی هم یا ممکن بیشتری هم که باقی مانده به پاکستان. آیا این کشورهایی که کسایی که البته در جریان کیسایشان است، کشورهایی که کوشش میکنن با ای افراد که در پاکستان هستن ویزا بتن و بالاخره به او کشورها روانه شون، این مشکلی که در پاکستان جریان داره ایره در نظر میگیرن؟ آیا تسریع میبخشن ای روند را برشان که زودتر کار ویزا، مصاحبه و همون تمام مراحل که برای رفتن برای یک کشور دیگه نیاز است او را طی بکنن تا بتانن که به زودترین فرصت پاکستان را ترک بکنن و با مشکل اخراج اجباری مواجه نشن؟
اما تو که شما گفتین بعد از آگست 2021 کسایی که در معرض خطر بودن اینجا آمدن، اکثرا به عنوان ای که افراد در معرض خطر هستن مطابق پالیسی سازمان ملل متحد باید کسایی که مشکل اقامت در کشور خود دارن باید به حیث پناهنده در کشورهای سوم پذیرفته شوند. اول که تعدادی را که ما ثبت یونیسیار داریم، پروسه پذیرش یونیسیار یا بخش مهاجرتی یا پناهندگی سازمان آنقدر بدی هست که یعنی براتون هیچ گفتن نمیتونم. مثلا کسایی هست که در طول اینمی 3 سال که آمدن یو گذشتانده باشن از یونیسیار، الان که مرحله پذیرش از طریق یونیسیار شامل 5 مرحله میشه که در مرحله دوی که یک فرد ثابت میکنه که در معرض خطر است دوباره به بله. رفتن نمیتونه، اونو به یک کشور دیگه به سفارتخانه های کشورهای مهاجرت میشن و کسی که میپذیرن و حال میتن به یک جای ام. ولی سایی هستن که ده. در طول یکی 2 سال که آمدن حتی غیر از این که ثبت دفتر برای انترویو اول هم یونیسیار اونا را نخواستن که من خودم من یکی از اون افراد هستم.
خانم حمیدی دم اینجا بخواییم یک سوال دیگه. بله خانم حمیدی، دلیلش چی است؟ فکر میکنین دلیلش چی است که ازدحام قضایا بیشتر است در کل بسیار زیاد، قسمی که به مو اصطلاح انگلیسی میگن که بکلاک وجود داره یا تعداد زیاد از کسایی است که کیسا زیاد است و در کل کسایی که در این بخش کار میکنن، پرسنل که در بخش ویزا و در کل بخشایی که برای اشخاص رسیدگی صورت میگیره تعداد کم است؟ به این لحاظ کیسایی که حتی در سال 2021 یا 22 قرار بوده که به انترویو خواسته شون اینا گذاشته شده و تقریبا 1.5-2 سال اینا کیسا پس افتیده. فکر میکنین تعداد کیسا بسیار زیاد است یا این که کار صورت نمیگیره؟
میم برم که قبلی بعد به جواب شما. من خودم در تاریخ 25 جنوری 2023 ثبت راجتر دفتر شارپ شدیم.
بله.
اما امروز فکر کنی 1 سال و 3 ماه یا 4 ماه از اون وقت تال گذشته، اما به من دفتر یونیسیار تا حالا زنگ نزده به خاطر انترویوی اول. ما به خاطر اینمی به تعویق افتادن اینمی بررسی کیس ها با نماینده یونیسیار در پاکستان چیز داشتیم، ملاقات داشتیم. رفتیم امروی از اونا، رسمن ملاقات رسمی بود، امروی از اونا صحبت کردیم و گفتیم که خب این پروسه چرا اینقدر بطی هست. اونا برای ما دلیل ای را گفتن که خود پاکستان یا حکومت پاکستان نمیخواید که سرعت ببخشیم ما کارا را و این پالیسی پاکستان است. و وقتی ما میگیم خب پس اگر پالیسی پاکستان است چرا شما خیلان نمیگین که ولی این همون یک مسئله هست؟ خب میگم ما خب مطابق به قانون پاکستان اینجا کار میکنیم، ما مجبور هستیم که اونمون پالیسی پاکستان را پیش ببریم. ما کدام سرزمین جدایی نداریم که ما بریم اونجا این کار انجام بدیم. پس اینم اینجا مطابق قوانین از و هدایات از و ما باید اینم این پروسه را پیش ببریم. اگر بسیار ما مثلا استقلالیت نداریم یعنی، و اگر بسیار بگوییم شاید بکنم پروسه را بند بکنن و پروسه اینمی است که اینا شاید اینمی پروسه که سالهای 10 سال قبل یا 15 سال قبل اینمی پروسه را پیش می بردن، شاید آلیم در اونمو آلت می خواهند کیس ها را پیش ببرن. آلان که این زمان است که یک موضوع ارژانس است، باید وقتی که یک موضوع جدی میشه، یک موضوع ارژانس میشه، باید اقداماتم ارژانس شود. اما اقدامات از اینا مطابق اونمو پالیسی های چندین سال هست.
بله خب خانم،
حال افراد و وزیدش سرعت نتونن بخشیدن و موضوع بسیار وزرد میخواییم کسایی که کشورهای که خودشان مثلا کسایی هستن که کسای ایسای تو
بله
اسپا
یک کمی صدایتان قطع
این امین بروسم.
بله خوب است، بفرماین
خوب است. این در قسمت کیسایی را که گفتم که کشورهایی که پیش میبرند که خودشان مثلا کیسای SIV پیوه تو و سپانسرشیپ هایی که هست اینا که هست اینا بسیار بسیار طولانی ساختن. امی میفهمن با وجود که این امیجا افراد کلشان در معرض خطر هستن، باید هر چی زودتر این امی مسئله را پیگیری بکنن و کیسا را بررسی کنن و کسی که مستحق هست اون را انتقال بدن، کسی که مثلا مستحق نیست از اون را معذرت خواسته شود. ولی پالیسی های این امی کشور هم نظر بین می مسئله موضوع افغانستان فکر کنم که بسیار بکندی پیش میره، اونا هم علاقه مندی دیدی بر انتقال اینمی افراد ندارن.
بله خب خانم حمیدی، پاکستان در حال حاضر فکر میکنم که یگانه کشور همسایه افغانستان است که در قسمت ویزا و در قسمت همی سفارتش، چی سفارت امریکا در پاکستان و سفارت دیگر کشورهای اروپایی اروپایی که در قسمت بیرون کشیدن افغان ها کمک میکنه از طریق پاکستان، برشان ویزا میته و در کل این کمک را میکنه. به نظر شما چرا کشورهای دیگه مثل ایران، مثل کشورهای دیگه که در همسایگی افغانستان هستند و یا کشورهای منطقه در این عرصه کمک نمیکنن تا مو حجم بزرگی که در پاکستان وجود داره و به گفته شما بسیار پروسه به کندی هم پیش میره، حداقل یک قسمت از حجم کار اونا بگیرن تا بتانن که کار به درستی پیش بره و مردم قدر با مشکل مواجه نشن و بالاخره این مشکل اخراج اجباری هم از پاکستان با اونا سر دچار نشن؟
خب کشورهای همسایه ما یکی ایران و پاکستان واقعا همی حجم زیاد از مهاجرین به دو کشور انتقال کردن که هم ایران است هم پاکستان است. ما ضمن قدردانی که از پذیرش اینا داریم میفهمیم که خب بالاخره این می یک راهی را برای افغانها باز گذاشتن که بتونن خودت حداقل آتش بیرون بکشن و بیه گیره که گفتین مثلا امسای تمام اگر اونا واقعا حمایت میکردن مردم افغانستان و کمک میکردن و همکاری میکردن که این پروسه خوبتر و بهتر پیش میرفت، خوشایند گفتی شما که یک سهولت در این بر انتقال افراد خوبتر و بهتر صورت میره. و ضمناً ما که اینمی که
بله قسمت صحبتهایتان خانم حمیدی فامیده نمیشه چون کم کم قطع وصل میشه، فکر کنم میایی که به شبکه مشکل است یا از طریق خود دستگاه، ولی در کل میشنویم صحبتهایتان، ممکن بعضی از قسمت ها قابل فهم نباشه بر شنوندهای ما که میشنون. خوب است ادامه بتین.
ما معذرت میخوایم برای ازی که خب امی پاکستان هم که هست انترنتشان بسیار دهی وقتا
بله درک میکنم
کم کار شده و مشکل انترنت در کل پاکستان وجود داره اصلا.
بله خانم حمیدی، با عنوان آخرین پرسش، اگر چون وقت برنامه 3-4 دقیقه باقی مانده، اگر با عنوان آخرین پرسش که از شما بپرسیم فکر میکنین که چی مرحله را و یا چی روند را در پیش بگیرن که برای امی کسایی که پس از در کل برای مهاجرین افغان مخصوصا کسایی که با مشکل جدی اخراج اجباری مواجه هستند در پاکستان، چی راه را پیشنهاد میکنین که موثر واقع شود؟
نهاد ما تای SIV P1 P2 برای کسایی که در نظر گرفتن اسناد اینا رو زودتر بررسی بکنن، مراحل امو پذیرش کوتاه بسازن و زمینه رو برای زی مساعد بسازن تا هر چی زودتر کسایی که شامل اینمی کیسا هستن انتقال بیافن به کشورهای که مربوطشان میشن. و دومین پیشنهاد من بازم به دفتر یونیسیو کار از به سازمان ملل متحد که از طریق UNHCR واقعا کوشش کنن افراد بیشتر بسازن و امو زمان انترویوها رو کوتاه بسازن و مراحل کوتاه‌تر و خلاص‌تر بسازن تا افرادی که واقعا مستحق هستن برای پذیرش کیس پناهندگیشان زودتر اقدام بکنن و هرچی عاجلتر اینا رو انتقال بدن به کشورهایی که میپذیرشن. اگر چنین سرعت نتن خب بازم اینمی مشکلات برای اینمی مهاجرین بیچاره هست، هر کدومیشان مجبور هستن با نهایت دشواری و مشکلات و چالش هایی که در پاکستان سر رای زندگی خودشان و خانواده هایشان وجود داره باید اینمی حالت بپذیرن و ادامه بدن و شاید هم حتی در معرض اونموی اخراج اجباری قرار بگیرن و جبرن به افغانستان اخراج شوند و این افراد همشان در معرض خطر مرگ، زندانی شدن خودشان، فامیلایشان و حتی با برگشتشان به کشتن و زندانی شدنشان منجر خواهد شد.
یک جان تشکر خانم حمیدی از اینکه به این برنامه اشتراک کردین و در مورد مشکلات مهاجرین افغان و در کل کسایی که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شدن صحبت کردین. یک جان سپاس، وقتتان بخیر. شنوندگان عزیز، بله خداحافظتان. شنوندگان عزیز و بینندگان عزیزی بود برنامه روایت امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. برنامه بعدی را برنامه صدای شما را با میزبانی زیبا جان خادم و همکارم بله فوزیه جان احسان فراموش نکنین. این برنامه را برنامه جالب است، تماس بگیرین و مشکلاتتان را با اونا شریک بسازین. ما هم از حضورتان مرخص میشم. شب روزتان بخیر.